الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا صاحب قاب قوسين جد الحسنين المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي مولانا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا على معرفة فاطمة الزهراء سلام الله عليها أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق الصادقين والقائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صلوات
اب چونکہ کچھ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ پابندیاں ہیں قوانین ہیں تو میں سمجھ سکتا ہوں, لیکن اتنا بھی فاصلہ نہ ہو کہ اسے فاصلہ ہی کہا جائے. تھوڑا سا انشاءاللہ بیٹھیں گے مل کر تو اس میں گفتگو کرنے میں تھوڑا آسانی ہو جائے گی. اللہ ہم سب کو اور جہاں جہاں پر بھی جس جس خطہ عرضی پر معصومہ کونین کے چاہنے والے ہیں سب کو زندہ و سلامت رکھے, اور یہ ذہنوں میں جو اس وقت اور دلوں میں افکار میں جو ایک وبا کا تصور ہے وہ جلد از جلد ختم ہو جائے. میرا ایک اصول بھی ہے کہ ہر تقریر میں ہر مجلس میں میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ کچھ فرامین, کچھ اقوال, کچھ میسج, کچھ اہم باتیں جو معصومین علیہ السلام نے ہمیں پہنچائی ہیں وہ ہمارے تک بھی پہنچے, جوانوں تک بھی پہنچے, نوجوانوں تک بھی پہنچے, کیونکہ ان کے جتنے بھی فرامین ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم معصومین کی سیرت طیبہ کو سمجھ لیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں تو ہماری دنیا کی تمام تر مشکلات حل ہو سکتی ہیں، آسان ہو سکتی ہیں، ہر شے کا حل ہے. غالباً ایک سال قبل مجھے آنے کا شرف حاصل ہوا تھا، میں نے کچھ فرامین، کچھ میسج، تقریباً 300 احادیث جو انسان کی حیات سے متعلق ہیں ان کو میں نے جمع کرنے کی کوشش کی تھی. الحمدللہ میں یہی چاہوں گا کہ اس مختصر سے وقت میں، یہ چند ایام ہیں، میں بہرحال بحیثیت ایک مہمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور بس آپ کی محبتیں چاہتا ہوں، آپ کی دعاؤں کا طالب ہوں، اور میری طرف سے بھی آپ سب کے لیے انشاءاللہ دعا ہے اور دعا رہے گی کہ سبھی موالیان سیدہ بتول حفظ و امان میں رہیں. کچھ ابتدا میں ایسی اہم باتیں ہوتی ہیں کہ جو مومنین تک نہیں پہنچ پاتی ہیں. الحمدللہ آپ بس بغور سماعت فرماتے رہیں گے اور سبحان اللہ کی آواز آتی رہے گی، تو یہی میرے لیے حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور میرے لیے قوت کا سبب بن جائے گی. اولاً سب سے پہلے میں آغاز کرتا ہوں معصومہ کونین کی ایک حدیث، اگر عربی میں ان احادیث کو میں پڑھوں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا، صرف میں ترجمہ کرنے کی کوشش کروں گا اور اس کو آپ ایکسپٹ کریں گے، اس کو قصب کریں گے انشاءاللہ. آپ سے کچھ خواتین نے مدینے میں پوچھا کہ عورت کے لیے بہترین زیور کیا ہے، بہترین. مائک صحیح بول رہا ہے، آواز جا رہی ہے ہماری؟ عورت کے لیے بہترین شے کیا ہے؟ تو آپ نے ایسی چیز کا ذکر کیا کہ جو کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے. آپ نے فرمایا الحیا. عورت کے لیے، لیڈیز کے لیے بہترین جو زیور ہے وہ حیا ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اچھا لباس عورت کے لیے زینت ہے، زیورات کا استعمال بہترین حیا ہے، زینت ہے. بہترین زینت حیا، اور اس کے فائدے ہیں خواتین کے لیے کہ جو عورت حیا کرتی ہے پروردگار اس کی عمر بھی بڑھا دیتا ہے، اس کے رزق میں بھی برکت دیتا ہے، اور اس کی زبان میں بھی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ جو عورت حیا کرتی ہے. کیونکہ اسلام میں حیا کا ایک وجود ہے جس کی اہمیت دی گئی ہے. اور دیکھیے بے حیا، لفظ بے حیا ہی کچھ ایسا لفظ ہے کہ انسان اسے کراہت کرتا ہے، بے حیائی. تو جہاں پر بے حیائی ہوتی ہے وہاں حسینیت نہیں ہو سکتی، وہاں اسلام ہوگا ہی نہیں. اور جہاں پہ حیا ہوگی وہیں اسلام ہے، وہیں دین ہے. اور معصوم فرماتے ہیں جس کے پاس دین نہیں ہے اس کے پاس دنیا بھی نہیں، اور جس کے پاس دین ہے اس کے پاس دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے. تو جناب سیدہ بتول فرماتی ہیں کہ سب سے بہترین عورت کے لیے، اگر آپ بھی تھوڑا سا بولتے رہیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ بات پہنچ رہی ہے، سب سے بہترین زیور حیا. حیا کا فائدہ عمر میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اور جس وہ عورت جو حیا کو لے کر چلتی ہے اپنے گھر میں، با حیا رہتی ہے. حیا کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ عورت صرف چار دیواری میں اپنی زندگی گزار دے، نہیں. اسلام کہتا ہے کہ خاتون، کوئی عورت گھر سے بھی جاتی ہے تو وہ با حیا ہو کے جائے، اگر گھر سے باہر جائے تو با حیا ہو کے جائے تو اسلام اس کی عظمتوں کا قصیدہ پڑھتا ہے، لیکن اگر کوئی معصوم ہی کی زندگی میں بے حیائی پر اتر آئے اور امام کے مد مقابل آ جائے تو پھر اس پر اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے، رسول کی بھی لعنت ہوتی ہے. آئیے، چونکہ سلسلہ جو گزرا ہے ایام عزا کا، محرم کا، تو وہ پوری دنیا میں آل ورلڈ ذہنی اعتبار سے، آج میں تھوڑا سا آہستہ آہستہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، تو یہ سلسلہ پورے ورلڈ میں ہوا ہے. ذہن، فکر، شعور، دل، روح، جسم، سب کے اوپر ایک حملہ تھا، ایک حملہ تھا. اب معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمیں ہر مشکل سے نکال دیتی ہیں. الحمدللہ یہ شرف ہم کو ملا ہے، یہ شرف ہم سب کو ملا ہے کہ ہم اس عالم میں بھی یکجا ہو کر ذکر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. آپ دیکھیے محرم میں کتنی پابندیاں تھیں کہ کوئی مجلس نہیں ہوگی، چہلوں میں بھی پابندیاں تھیں کہ مجلسیں نہیں ہوں گی، لوگ صرف 5 افراد ایک مجلس میں بیٹھ سکتے ہیں فاصلے سے. لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، اور میں نے کہا بھی تھا کہ چلیے اس گورنمنٹ کی طرف سے جو پابندی ہے اس سے ہمیں ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہو گیا کہ ہر گھر عزا خانہ حسین بن گیا. تھوڑا سا آپ بولیں گے، ہر گھر میں مجلس عزا ہوئی ہے. بتائیے، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ مجلسیں محرم میں اس سال ہوئی ہیں، سب سے زیادہ تبرک اس سال تقسیم ہوا ہے، سب سے زیادہ نوحہ خوانی اس سال ہوئی ہے، سب سے زیادہ امور عزا کو اس سال فروغ ملا ہے. یہ معصومہ کونین سیدہ بتول کا لطف و کرم ہے. آپ کہتی ہیں کہ میرے حسین کے چاہنے والوں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم فرش عزا بچھاتے رہو، باقی ساری ذمہ داری ہماری ہے. صلوات پڑھے بر محمد. تو آپ دیکھیں کہ اب چونکہ آج کی ایک پہلی نشست ہے، پہلی گفتگو ہے، تو میں کچھ امور، کیونکہ معتبر شخصیتیں میرے سامنے موجود ہیں، آپ سب میرے بزرگان ہیں، آپ اکثر ذاکرین کو سماعت فرماتے ہیں، اللہ تمام ذاکرین کو سلامت رکھے، سننے والوں کو سلامت رکھے، مرثیہ خانوں کو، نوحہ خانوں کو. دیکھیے ہماری سب کی ڈیوٹیاں ہیں، یہ شرف ہے کہ اگر کوئی معصومہ کونین کے لیے، ان کو بلانے کے لیے آپ کو ڈیکوریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی صدر مملکت یا کوئی کسی عہدے پر، کسی منصب پر آنے والا ہو تو حضور اس کے لیے آپ کتنی تیاریاں کرتے ہیں، لاکھوں کا خرچ ہوتا ہے، ڈیکوریشن ہوتا ہے، کرسیاں لائی جاتی ہیں، ٹینٹ لگتے ہیں، کھانے کے انتظامات ہوتے ہیں. کیوں؟ ایک ایسا شخص آ رہا ہے کہ جس کا عہدہ، جس کا پد وقتی ہے، یعنی آج ہے اور کل نہ رہے گا. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، آج ہے کل نہ رہے گا، تو اس کے لیے ہم لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ کائنات کی عظیم شخصیتوں کو بلانے کے لیے، معصومہ کونین کو بلانے کے لیے آپ کو ڈیکوریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لاکھوں کا خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم جھوپڑی کے اندر بھی زندگی گزار رہے ہیں تو بس خلوص سے فرش عزائے حسین بچھا دو تو کائنات کی سب سے عظیم شخصیت جناب سیدہ آ جائیں گی. بس اور اس میں جگہ کی بھی کوئی قید نہیں ہے، عزا خانوں کی بھی قید نہیں ہے. اپنے گھروں میں بلانے کے لیے فرش عزا بچھا دو. مجھے برجستہ شعر یاد آ گیا، تاکہ آپ کے ذہنوں کو تھوڑی بیداری کی منزل میں لے آؤں. میں نے ذکر بھی کیا تھا ایک مقام پر رات کہ کرو وہ ذکر کے جس سے زبان خوشبو دے. بھائی دیکھیے، سبحان اللہ کہنے کا تو حق بنتا ہے. کرو وہ ذکر کے جس سے زبان خوشبو دے، مہک اٹھے یہ زمین آسمان خوشبو دے. سبحان اللہ، سلامت رہیں. مہک اٹھے یہ زمین آسمان خوشبو دے، بچھاؤ فرش عزا، چاہتے ہو گھر عزت، ایروں غیروں کے لیے ڈیکوریشن کریں تو اس میں عزت اضافہ نہیں ہوگا، کر بچھاؤ فرش عزا، چاہتے ہو گھر عزت، جناب فاطمہ آئیں مکان خوشبو دے. مولا آپ کو سلامت رکھے. جناب محمد، جناب فاطمہ آئیں مکان خوشبو دے. اور سارا معاملہ شریعت کا، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں بہت اہم، بزرگان کی موجودگی میں سارا معاملہ اہم ولایت کے اوپر رکا ہے، ولایت کے اوپر رکا ہے. اب میں قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، اور قرآن نے کیا کہا؟ ایک شہادت پر قائم رہو، ایک گواہی پر. ولا تکتم الشہادہ، باتیں تھوڑی ٹف ہیں لیکن مشکل کشا کے ماننے والے ہیں تو ساری باتیں آسان ہو جاتی ہیں. آپ کی تھوڑی سی حوصلہ افزائی چاہوں گا تاکہ میری بات پہنچ جائے. قرآن نے کیا کہا؟ ولا تکتم الشہادہ، ایک شہادت کو مت چھپاؤ، ایک گواہی کو مت چھپاؤ. فَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ وَاسِمٌ قَلْبُ، جس نے ایک گواہی کو چھپایا وہ اپنے دل کا دشمن، اپنی روح کا دشمن. اگر انسان کے جسم میں روح نہ ہو تو مردہ ہے. قرآن کیا کہتا ہے کہ زندہ رہنا چاہتے ہو تو ایک گواہی کو مت چھپاؤ. مومن وہ ہیں جو شہادات پر قائم ہو. قرآن کہتا ہے کہ مومن وہ ہیں شہادات پر قائم ہو. شہادات جمع کا صیغہ ہے عربی گرامر کے اعتبار سے، شہادتن ایک گواہی، شہادتان دو گواہی. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ مومن وہ ہے کہ جو دو شہادتوں پہ قائم ہو. میری بات پہنچ رہی ہے؟ دو شہادتوں پر قائم ہو وہ مومن ہے، یا ایک شہادت پر قائم ہو وہ مومن ہے. اللہ کہتا ہے جو تین شہادتوں پر قائم ہو وہ مومن ہے. جمع کا صیغہ ہے، والذین ہم بشہاداتہم قائمون. مومن وہ ہیں، ایمان والے وہ ہیں جو شہادات پر قائم ہو. لا الہ الا اللہ، یہ ہے ایک شہادت. محمد الرسول اللہ، دو شہادت. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مومن وہ ہیں جو دو شہادتوں پہ قائم ہو. مومن وہ ہیں جو تین شہادتوں پہ قائم ہو، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ. یہاں پر کلمہ ہے صاحبان اسلام کا، اور آپ نے کہا علی ولی اللہ، تو وحدانیت بھی ہمارے پاس، رسالت بھی ہمارے پاس. محمد سلامت رہیں آپ. تو رسالت بھی ادھر آ گئی، وحدانیت بھی ادھر آ گئی. اب میں وہ شعر پیش کر دیتا ہوں کہ جس پر اختلاف ہے. بچھاؤ فرش عزا، چاہتے ہو گر عزت، جناب فاطمہ آئیں مکان خوشبو دے. مکان خوشبو دے. ہمیں یقین ہے، مہدی بھائی دیکھیے، ہمیں یقین ہے محمد کے ساتھ ساتھ، اگر ہمیں یقین ہے محمد کے ساتھ ساتھ اگر علی کا ذکر بھی ہو تو اذان خوشبو دے. جیتے رہو بیٹا. مولا ان بچوں کو سلامت رکھے. علی کا ذکر بھی ہو تو اذان خوشبو دے، اذان خوشبو دے. اس لیے میں نے جو ذکر کیا ہے، اللہ نے کہا وذکرہم بایام اللہ، میرے دنوں کو یاد دلاؤ. لوگ ٹینشن میں تھے کہ محرم کیسے ہوگا، مجلسیں کیسے ہوں گی. جس کی ضمانت خود جناب سیدہ نے لی ہو وہ ذکر کیسے رک سکتا ہے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. پھر اللہ نے کیا کہا وذکرہم بایام اللہ، میرے دنوں کو یاد دلاؤ. سب اللہ کے دن ہیں، پورا سال جتنے دن آتے ہیں سال میں سب اللہ ہی کے دن ہیں، لیکن خدا کیوں کہہ رہا ہے کہ میرے دنوں کو یاد دلاؤ؟ آپ کی توجہات ہیں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میری بات پہنچ جائے. اللہ کے دنوں کو یاد دلاؤ، سب اللہ کے دن، پورا سال اللہ کا ہے، ابتدا سے انتہا تک سلسلہ. بھائی چاند کا نکلنا، سورج کا نکلنا، دن آتے ہیں، رات آتی ہے، یہ سب لیل و نہار کا سلسلہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے دنوں کو یاد دلاؤ. تو اس کے معنی یہ ہے کہ کچھ خاص دن ہیں جو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیے ہیں. ان دنوں کو اللہ نے اپنے دن کہا ہے کہ میرے دنوں کو یاد دلاؤ. خطاب کن سے ہے؟ ایمان والوں سے ہے، بے ایمانوں سے نہیں ہے. کیونکہ اللہ کا خطاب ایمان والوں سے اس لیے ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ جن کے پاس ایمان کی دولت ہے وہی میرے دن منائیں گے. سبحان اللہ، وہی دن منائیں گے. اچھا، اللہ کی نہ ولادت ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، تو پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ دن اسی کا منایا جاتا ہے، برتھ ڈے اسی کا ہوتا ہے، جنم دن اسی کا منایا جاتا ہے جس کی ولادت ہو. توجہ چاہ رہا ہوں. اللہ کا، اللہ کی تو ولادت ہی نہیں ہے، اللہ اس سے منزہ ہے. تو پھر اللہ نے کیوں کہا میرے دنوں کو یاد دلاؤ؟ تو کچھ خاص ایام ہیں بزرگان ملت، کچھ خاص ایام ہے کہ جن کو اللہ نے اپنے دن کہا ہے. تھوڑا سا اگر آپ بیدار ہیں تو پھر میں وہ دن آپ تک پہنچا دوں. 12 وفات اللہ کا دن، تلکل ایام و نداولہا. پھر اللہ نے کہا کہ یہ وہ دن ہے کہ جن کو ہم تدویل کرتے رہتے ہیں، یعنی سورج نکلتا ہے دن ہوتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے شب آ جاتی ہے، پھر سورج نکلتا ہے دن آتا ہے. دنوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے. تو فقرہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک سورج نکلتا رہے گا ذکر سیدہ ہوتا رہے گا، ذکر حسین ہوتا رہے گا، محرم آتا رہے گا، محرم آتا رہے گا. یہ وہ اللہ کے خاص دن، 12 وفات اللہ کا دن. یہ الگ بات ہے کہ اس دن میں اب تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا کہ خوشی منائی جائے یا غم منایا جائے. توجہ چاہ رہا ہوں. 17 ربیع الاول اللہ کا دن، 17 ربیع الثانی اللہ کا دن، 3 جماد الثانی اللہ کا دن، 20 جماد الثانی اللہ کا دن، 1 رجب اللہ کا دن، 4 رجب اللہ کا دن، 5 رجب اللہ کا دن، 8 رجب اللہ کا دن، 9 رجب اللہ کا دن، 13 رجب، چلیے 13 رجب، تھوڑا اگر ہلکی آواز میں صلوات پڑھیں گے تو میری طاقت بڑھ جائے گی تھوڑا سا. تیرہ رجب اللہ کا دن، میں بہت اہم بات کرنا چاہتا ہوں. 13 رجب اللہ کا دن، 27 رجب اللہ کا دن، 28 رجب اللہ کا دن، 1 شعبان اللہ کا دن، 3 شعبان اللہ کا دن، 4 شعبان اللہ کا دن، 6 شعبان اللہ کا دن، 15 شعبان اللہ کا دن، 15 رمضان، میں پوری تاریخ سمیٹ رہا ہوں، 15 رمضان اللہ کا دن، 19 رمضان اللہ کا دن، 21 رمضان اللہ کا دن، یوم عید الفطر اللہ کا دن، یوم عید الاضحیٰ اللہ کا دن، یوم غدیر اللہ کا دن، یوم عید مباہلہ اللہ کا دن، اللہ کا دن. اچھا، ہر اعتبار سے ہر دن کو دوسرے دن پر فضیلت دی گئی ہے. جس طرح نبیوں میں ایک نبی پر دوسرے نبی کو فضیلت دی گئی ہے، اسی طرح ایمان کے درجے ہیں، اسی طرح مراتب اللہ نے رکھے ہیں. تو لہذا دنوں میں بھی کوئی نہ کوئی دن تو ایسا ہوگا کہ جو تمام دنوں پر غالب ہے فضیلت کے اعتبار سے. سارے اللہ کے دن، یوم عید الاضحیٰ اللہ کا دن، یوم عید غدیر
اللہ کا دن. ارے وہ کون سا دن ہے کہ جس میں شریعت بھی بچ گئی, انسانیت بھی بچ گئی, اسلام بھی بچ گیا, قرآن بھی بچ گیا. مفسرین اسلام نے متفق ہو کر لکھا ہے کہ تمام دنوں پر جو فضیلت رکھتا ہے وہ یوم عاشورہ ہے, کہ جس دن حسین ابن علی نے منصوبہ بنی امیہ کو نیست و نابود کر کے پرچم اسلام کو اتنا بلند کر دیا, اتنا بلند کر دیا کہ پوری کائنات میں آج جو صدائے لا الہ الا اللہ گونج رہی ہے, محمد الرسول اللہ گونج رہی ہے, یہ حسین کی شہادت کا فیض ہے.
جیت رہا بیٹا, جیت رہا. سلام. مولا زندگی دے, سلامت رہیں. دو ہی نعرے گونجتے ہیں آج تک کونین میں, ایک ہے اللہ اکبر, دوسرا ہے یا حسین. کیونکہ نہ حسین خدا سے جدا, نہ خدا حسین سے جدا. اب یہ جو آواز آ رہی ہے اور جو پڑھ رہے ہیں, ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اذان کس کی عطا ہے. یہ اسی کی عطا ہے کہ جو سر تن سے جدا ہونے کے باوجود بھی بول رہا تھا کہ ہمارا رشتہ اللہ سے اتنا قریب ہے کہ ہمارے گلے کٹ جائیں لیکن ہم خدا سے اتنے قریب ہیں. یہ کوئی جادوگری نہیں ہے, یہ معجز نمائی تھی. اور بتانا چاہ رہے تھے کہ حسین کہ تم ہمیں ہمارے جسموں کو جدا کر سکتے ہو, ہمارے سروں کو کاٹ سکتے ہو, لیکن ہم قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے, قرآن ہم سے جدا نہیں ہو سکتا. نور محمدی کا جو اعجاز ایک ہے, 14 ہیں عکس اور رخ ناز ایک ہے, 14 ہیں عکس اور رخ ناز ایک ہے. نوحے قصیدے سی نزنی اور مرثیے, آوازیں مختلف ہیں مگر ساز ایک ہے. میں نے کچھ کہا ہے, آوازیں مختلف ہے مگر ساز ایک ہے. نو کے سنا پہ پڑھ کے بتایا حسین نے, نو کے سنا پہ پڑھ کے بتایا حسین نے, قرآن و اہل بیت کی آواز ایک ہے. سلامت رہیں مولا, سلامت رکھے. اللہ آپ کی عمر دراز کرے, آپ کو صحت دے. تو اللہ کے دن وہی مناتے ہیں کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں. اور پھر خدا نے کیا کہا, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. اے رسول, جو ذکر میں نے نازل کیا ہے اس ذکر کو سن کر یہ ایمان والے گریا کرتے ہیں. بڑا فقرہ ہے قرآن کا, میں یہ ایمان والے روتے ہیں. کیوں روتے ہیں؟ مما عرفوا من الحق. یہ اس لیے روتے ہیں کہ ان ایمان والوں نے حق کو پہچان لیا. بات قرآن کی ہے, ان ایمان والوں نے قرآن ایمان کو پہچان لیا. تو قرآن نے بتایا کہ روتا وہی ہے کہ جو حق کو پہچان لے. جس نے حق کو پہچانا ہی نہیں وہ کیسے روئے؟ تو یہاں پر چھٹے امام فرماتے ہیں کہ روز محشر وہ آنکھیں روئیں گی جو میرے جد کے غم میں نہیں روئی, اور روز محشر وہ آنکھیں مسکرائیں گی جو میرے جد حسین کے غم میں روتی رہی. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. محمد اللہ ہمارے بزرگوں کا سایہ رکھے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں واحترم الکبار ورحم الصغار, اپنے بڑوں کی عزت کرو, بزرگوں کی عزت کرو, بچوں پر رحم کرو, اس لیے کہ وہی ملتیں آگے بڑھتی ہیں کہ جو اپنے بزرگوں کا احترام کرتی ہیں. کیونکہ بزرگ ایک پھلدار درخت کی طرح ہوتا ہے, سایہ دار درخت کی طرح ہوتا ہے. نبی نے فرمایا کہ بزرگوں میں بیٹھو تاکہ تمہیں تجربات حیات مل جائیں, تو وہ تمہاری زندگی کے لیے کامیابی کی ضمانت بن جائے. اس موضوع پر وہی ہے جو حق کو پہچان لیتا ہے, من معرف من الحق. اب قرآن کہتا ہے, ابھی رات گفتگو ہو رہی تھی, آپ ذکر فرما رہے تھے کہ آپ کے جو بیٹا ہوا وہ انتقال کر گیا, رویا نہیں تھا. یہ سچی بات ہے. سیریا کے اندر جب ہمارا ایک بیٹا ہوا وہ ایک گھنٹہ زندہ رہا, جب میں تعلیم حاصل کر رہا تھا سیریا میں, ایک گھنٹہ زندہ رہا, رویا نہیں تھا, انتقال ہو گیا. بی بی سیدہ کے قبرستان میں اس کی قبر ہے, بہرحال یہ میرے لیے شرف ہے. تو بچہ رویا نہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے اور اگر نہیں روتا تو کوشش کی جاتی ہے کہ وہ روئے, اسے مارا بھی جاتا ہے. بھائی کیوں مار رہے ہو بچے کو؟ کہا کہ بچے کو ہم رلانا چاہتے ہیں. ارے سارا معاملہ گریا کے اوپر, توجہ چاہ رہا ہوں. اگر کسی کے یہاں, اب قرآن نے کیا کہا, فلیضحکو قلیلا ولیبکو کثیرا, ہنسو کم رو زیادہ, ہنسو کم رو زیادہ, اس لیے کہ رونے میں زندگی ہے. کاش کہ آپ میرے ساتھ ہو جائیں تو میرا حوصلہ بڑھ جائے گا. رونے میں زندگی ہے, رونے میں حیات ہے, رونے میں حیات ہے. اگر بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دنیا میں روتا ہوا نہیں آتا تو فیملی روتی ہے, ٹینشن میں آ جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی بچہ روتے ہوئے دنیا میں آتا ہے, دنیا میں آتا ہے تو ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے, مبارک ہو, مبارک ہو, مبارک ہو. میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا بچہ رو رہا ہے, آپ مسکرا رہے ہیں, آپ گریا نہیں کر رہے ہیں, ٹینشن میں نہیں ہے, تو کہتے ہیں حضور آپ کو پتا نہیں یہ بچہ دنیا میں روتے ہوئے آ کر اپنی زندگی کا اعلان کر رہا ہے, اپنی حیات کا اعلان کر رہا ہے. تو پتا چلا وہی ملتیں زندہ ہیں جو گریا کرتی ہیں, وہی ملتیں زندہ ہیں جو روتی ہیں. مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ وہ کیسی لائف گزارتے ہیں کہ جن کی آنکھیں پتھر کی ہیں, جن کی آنکھوں میں اشکی ازائے حسین ہی نہیں نکلی, وہ کیسے زندہ ہیں. گھٹ گھٹ کر حیات کو گزارنا, اس سے بہتر تو ہے کہ انسان دم توڑ دے, دنیا سے چلا جائے. روتا کون ہے, ہنستا کون ہے, مذاق کون اڑاتا ہے؟ اب قرآن نے کیا کہا, افمن ھذا الحدیث تعجبون, اے رسول ان لوگوں سے کہہ دو, کن سے؟ ایمان والوں سے نہیں, منافقین سے, کہ جو ذکر ہم نے نازل کیا ہے اس ذکر کو سن کر تم تعجب کرتے ہو, وہ تضحکون اور ذکر کو سن کر ہنستے ہو. ولا تبکون, ان سے کہو رسول روتے کیوں نہیں ہو؟ بھائی بڑا جملہ قرآن نے کہا, اے رسول ان منافقوں سے کہو روتے کیوں نہیں ہو اس ذکر کو سن کر جو میں نے تمہارے اوپر نازل کیا. اللہ ڈانٹ رہا ہے ان لوگوں کو جو منافق ہیں, اور بشارت ان کو دے رہا ہے کہ جو صاحبان ایمان ہیں. صاحبان ایمان کے لیے بشارت ہے, صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے, شکر کرنے والوں کے لیے بشارت دے رہا ہے اللہ. اللہ ڈانٹ رہا ہے کہ روتے کیوں نہیں ہو, اس کے معنی یہ ہے کہ رونے میں زندگی ہے, رونے میں حیات ہے, رونے میں حیات ہے. لیکن ایک جگہ پر خدا نے رونے کے لیے منع کیا ہے, ولا تحزن, سورہ توبہ, ولا تحزن,
مت رو مت ڈرو. کہاں پر؟ جب میدان جہاد اسلامی میں تم دیکھ لو کہ تلواریں تمہارے گلوں کے قریب ہے, تم مر جاؤ گے, قتل کر دیے جاؤ گے, تو اللہ ان لوگوں کو ڈانٹ رہا ہے, میں آپ کو اس منزل تک پہنچانا چاہتا ہوں جو اسلامی جنگیں ہوئی تھیں کہ کون بھاگا ہے اور کون جام شہادت نوش کر کے خدا کی بارگاہ میں پہنچا ہے. آپ سبحان اللہ کہیں یا نہ کہیں, میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, خدا نے ڈانٹا ہے ان لوگوں کو کہ مت ڈرو, مت گھبراؤ, مت رو. موت کے خوف سے میدان جہاد اسلامی میں جب تلواریں گلوں کے قریب آ جائے تو مت گھبرانا, مت رونا, اس لیے کہ موت کے خوف سے جہاد اسلامی میں رونا یہ ہے باطل کی نشانی, اور جذبہ شہادت لے کر میدان میں کود جانا یہ ہے حق کی نشانی. بھائی میں نے بڑا جملہ کہا ہے تو ایک سلوات تو باواز بلند پڑھنا چاہیے, باواز بلند سلوات پڑھ دیں. جو ڈر کر واپس آ جائے وہ ہے باطل. اب وہ چاہے معصوم کے کتنا ہی قریب ہو, اور یہاں تک چاہے وہ معصوم کے پہلو ہی میں سو جائے, لیکن حق حق ہے, باطل باطل ہے. صداقت الگ ہے, کذب الگ ہے. تو اگر کسی سے کہا جائے کہ رو رو ہم آپ کو یہ دیں گے تو بڑا مشکل ہے, اس لیے کہ اشک کا رابطہ دل سے ہے. سچے اشکوں کا رابطہ حضور دل سے ہے. دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے. تو قرآن نے کچھ ایسے آنسو بھی دکھائے ہیں کہ جو مگرمچھ کے آنسو ہیں. یہ ایک مثال بھی ہے مگرمچھ کے آنسو. تو جب آئے ہیں ایک معصوم کو کنویں میں ڈال کر, یہ بھی تو بھائی ہیں بھائی, میں اشارہ ہی کر سکتا ہوں, یہ بھی تو بھائی ہیں, لیکن ایک معصوم کو کنویں میں ڈال کر کرتے کو کسی جانور کے خون میں مغلوط کر کے روتے ہوئے آئے, کہاں آئے؟ معصوم کے پاس. ایک بہت مین پوائنٹ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں, ایک معصوم پر ظلم, دوسرے معصوم پر ظلم کیا کس نے؟ یہ بھی معصوم, باپ بھی معصوم, بھائی بھی معصوم. تو بتائیے کہ چاہے وہ خونی رشتہ ہی کیوں نہ رکھتا ہو, اگر کسی نبی پر, امام پر, معصوم پر ظلم کرے گا تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ ارے جب ایک بیٹا معصوم نبی کا پہاڑ پر جانے کے بعد بھی اپنے کو نہ بچا سکا, تو جس نے کشتی اہل بیت کو چھوڑ دیا وہ یہاں بھی مردہ ہے. سلوات پڑھے باواز بلند.
زندہ باد یا رسول اللہ, یا علی, یا علی. تو یہ جب روتے ہوئے آئے تو قرآن نے کہا, جب انہوں نے کہا کہ بابا جان جناب یعقوب سے, کہا فأكل الذئب, یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا. پورا یہ جو واقعہ ہے یہ صرف واقعہ اس لیے نہیں ہے کہ انسان کا دل لگے, اس میں کچھ میسیج ہیں، پیغامات ہیں، قرآن میں جتنے بھی واقعات ہیں ہر زمانے کے لیے وہ مسئلے راہ ہیں. کہا کہ بابا جان بس سمیٹ رہا ہوں، بابا جان بھیڑیے نے کھایا ہے، روتے ہوئے آئے. یہ ملتا ہے تفسیروں میں کہ ان کی آنکھیں اشکبار تھیں، یہ سب بھائی تھے، خونی رشتہ تھا، تو ایک معصوم نے مگرمچھ کے آنسوؤں کو دیکھا اور پھر اس کرتے کو دیکھا جو جناب یوسف کا کرتا، خون میں مغلوط تھا. توجہ چاہ رہا ہوں، بہت اہم بات کرنا چاہتا ہوں. یہ خون دیکھا ہے حضرت یعقوب نے. اچھا یہ بتلائیے کہ فضیلت میں پیغمبر اسلام افضل ہیں یا یہ حضرت یعقوب؟ ہر فرقہ یہی کہتا ہے کہ ہمارے آخری رسول سب سے افضل ہیں. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، آخری رسول تمام انبیاء سے افضل ہیں، انبیاء سے افضل ہیں. تو جناب یعقوب نے جیسے کرتے کو دیکھا تو کہا قال بل سولت لکم انفسکم امرا، تم جھوٹ بولتے ہو، یہ بات تم اپنی طرف سے بنا کے لائے ہو. میں بہت ٹھہر ٹھہر کے بات پہنچانا چاہتا ہوں، یہ تم اپنی طرف سے بات گڑھ کے لائے ہو، بنا کے لائے ہو. میرا یوسف زندہ ہے، میں قرآن سے گفتگو کر رہا ہوں، میرا یوسف زندہ ہے. عجیب بات ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ جناب یعقوب کو علم غیب تھا. اچھا جب یعقوب کو علم غیب ہو سکتا ہے تو محمد مصطفیٰ کو علم غیب نہیں ہوگا. سبحان اللہ، سلامت رہیں، آباد رہیں. کہا کہ یہ بات تم اپنی طرف سے بنا کے لائے ہو، میرا یوسف زندہ ہے. فصبر جمیل، میں صبر کرنے والا ہوں، میں صبر کرنے والا ہوں. قال یا اسفا ہو علی یوسف، اور ملتا ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے گھر میں یا جہاں بھی رہتے ہیں جاتے ہیں، ہائے میرا یوسف، ہائے میرا یوسف، ہائے میرا یوسف، ماتم کرتے ہیں. جب آپ ماتم کرتے ہیں، اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہیں، تو خدا کو کہنا چاہیے تھا کہ یعقوب ماتم نہ کرو. میں کچھ کہہ رہا ہوں حضور، ماتم نہ کرو، گریہ مت کرو، یہ بدعت ہے، نہ اللہ نے منع کیا. اور معصوم نبی کوئی ایسا عمل انجام نہیں دے سکتا کہ جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو. ایک معصوم، عجیب بات ہے، ایک معصوم نبی معصوم کی جدائی میں روئے تو بدعت نہیں. ہم شہید اعظم حسین کی شہادت پر روئے تو بدعت ہو جائے. نعرہ حیدری، یہ تو ایک المیہ ہے حضور، ایک المیہ ہے. ہائے میرا یوسف، جیسے ہی بھائی آئے ہیں جناب یوسف کے، بڑا فقرہ ہے حضور. آنے کے بعد کہا کہ بابا جان آپ کیوں روتے ہو، کیوں گریہ کرتے ہو، ہلاک ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے. کس نے کہا؟ بھائیوں نے. کس سے کہا؟ معصوم سے، اپنے باپ سے، حضرت یعقوب سے. کہا فنا ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے. بابا جان ہم جب بھی آتے ہیں آپ یوسف کا نام لے کر روتے ہو، یوسف کا نام لے کر مت رویا کرو. اشارہ دیا ہے قرآن نے، آپ یوسف کا نام لے کر مت رویا کرو. کون رو رہا ہے؟ ایک معصوم. کس کو رو رہا ہے؟ معصوم کو. ایک معصوم معصوم کی جدائی میں رو رہا ہے. منع کون کر رہا ہے؟ معصوم کے دشمن. توجہ چاہ رہا ہوں، معصوم کے دشمن منع کر رہے ہیں. معصوم کی جدائی میں ایک معصوم رو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بابا جان مت روئیے، مر جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے. اچھا اگر آپ روتے ہی ہیں تو یوسف کا نام لے کر نہ رویا کرو، یوسف کا نام لے کر نہ رویا کرو. یہ کیوں منع کر رہے تھے؟ کیوں کہہ رہے تھے یوسف کا نام لے کر مت رویا کرو؟ اس لیے کہ ان کو خطرہ تھا کہ اگر یوسف کا نام لے کر بابا یعقوب روتے رہے تو ایک دن راز
فاش ہو جائے گا، راز کھل جائے گا کہ کون قاتل ہے، کون مقتول، کون ظالم ہے، کون مظلوم، کون مظلوم. بات سمجھ میں آ گئی. قرآن تو آئیڈیل ہے نا حضور ہمارے لیے. اگر آپ ذکر حسین کرتے ہوئے راستوں سے گزرے اور یا حسین کی آواز بلند کرتے ہوئے جا رہے ہو اور کوئی روکنے لگے حسین کا نام نہ لو، حسین کا نام نہ لو، اس لیے کہ ان کو خطرہ ہے کہ اگر حسین حسین ہوتا رہے گا تو ایک روز راز فاش ہو جائے گا کہ کون ظالم ہے، کون مظلوم، کون قاتل ہے، کون مقتول، کون لعنت اللہ ہے، کون علیہ السلام ہے. راز کھل جائے گا. انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. حضرت یعقوب نے تو دلیل پیش کر دی ہے کہ جب مجھے علم غیب ہو سکتا ہے تو مجھ سے افضل آخری رسول ہیں، ان کو علم غیب نہیں ہوگا. اور معصوم کی صفت یہ ہے کہ اگر وہ سو بھی جائے، ینظر امامہ و وراءہ و جنوبہ و شمالہ و فوقہ و تحتہ، معصوم نبی کی شان یہ ہے کہ وہ عالم خواب میں سونے کی حالت میں آگے بھی دیکھ رہا ہے، پیچھے بھی دیکھ رہا ہے، اوپر بھی دیکھ رہا ہے. شش جہات پر جس کی نگاہیں ہوں وہ نبی ہے، معصوم ہے. تو پھر معصوم کی جگہ پر وہی آئے گا کہ جو اس جیسا ہوگا، وہ اس جیسا ہوگا، وہی صفات اس کے اندر پائے جائیں گے. ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، خود امام اول فرماتے ہیں کہ میرے حوالے سے، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، کہ میری فضیلت کے حوالے سے حضور امام اول فرماتے ہیں کہ جتنی بھی فضیلتیں میرے حوالے سے تم کہنا چاہتے ہو، بیان کرنا چاہتے ہو، بیان کرو، بیان کرو، مجھے سب کچھ کہنا. کوئی فضیلت ایسی ہے ہی نہیں جو میرے اندر موجود نہ ہو، لیکن میرے لیے سب کچھ کہنا، بس خدا نہ کہنا. ہائے ہائے ہائے، خدا نہ کہنا. اس لیے کہ مولا کائنات امیر کائنات نے سجدہ کر کے بتا دیا، میں عابد ہوں وہ معبود ہے، میں ساجد ہوں وہ مسجود ہے، میں کسب کمال کرتا ہوں وہ عطا کمال کرتا ہے، وہ عطا کمال کرتا ہے. بزرگان ملت اسلام، اب یہ نصیریت کا جو سلسلہ ہے، آپ میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نصیری جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ آپ کیوں فیصلہ کر سکتے ہیں؟ میں کیا فیصلہ کر سکتا ہوں؟ فیصلہ تو امام خود کرتے ہیں، فیصلہ امام خود کرتے ہیں. دیکھیے نصیر جو ہے، بات آ گئی ہے، اس کے بعد مصائب کی منزل. نصیر امام اول امیر کائنات کے خاص صحابی کا نام ہے، خاص صحابی جو اکثر امام کے پاس رہتے تھے، نصیر. وہیں سے نصیریت کا آغاز ہوا. بس آپ ایکسپٹ کر لیں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے. نصیریت کا آغاز کہ کسی، شارٹ کرتا ہوں میں پورے واقعے کو، امام کسی جنگ سے گزر رہے تھے، جنگ سے فارغ ہو کر گزر رہے تھے یا کسی جنگ کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں ایک نہر واقع ہوئی. توجہ چاہ رہا ہوں، چند منٹ میں گفتگو تمام ہو جائے گی، وقت ہونا چاہتا ہے. تو جب آپ ایک راستے سے گزرے ہیں تو آپ کے ساتھ سپاہیوں میں نصیر بھی ہے. نصیر امام کا خاص صحابی ہے، چاہنے والا ہے، جان چھڑکنے والا ہے. تو ظاہر ہے جو انسان جس سے قریب ہوتا ہے اسی سے اپنی دل کی بات کہتا ہے. آپ جس سے قریب ہیں آپ اس سے اپنی بات کہیں گے. امیر کائنات نے دیکھا کہ راستے میں ایک نہر، نہر سمجھتے ہیں، چھوٹی نہر، جہاں سے چھوٹے راج بھائی ہماری طرف راج بھائی بولتے ہیں، بہرحال چھوٹی نہر، دریا تو نہیں تھا لیکن چھوٹی نہر. امام کو معلوم ہے کہ اس نہر میں کتنا پانی ہے، پانی زیادہ کہاں پہ ہے، کم کہاں پہ ہے. سبحان اللہ،
تو امام خود لے کر جا سکتے تھے، کوئی پل تو تھا نہیں کہ جس سے گزر جائے، برج نہیں تھا جیسے دریائے نیل میں پل نہیں تھا، لیکن ایک اسے کا کمال نہیں تھا، دست موسیٰ کا کمال تھا کہ ایک نہیں بارہ بنا دیے. سبحان اللہ. کہا نصیر جاؤ، نہر کے کنارے پر پہنچ کر آواز دو، اے جمجمہ ابن کرکرہ، یہ بتا کہ پانی زیادہ کہاں پر ہے، کم کہاں پر ہے. توجہ چاہ رہا ہوں ایک ایک جملے پر، پانی زیادہ کہاں ہے، کم کہاں ہے. جہاں پر پانی کم ہوگا وہیں سے ہمارا لشکر نکل جائے گا، گزر جائے گا. قبلہ کش آگے آ جی، وہیں سے لشکر گزر جائے گا. بھائی کرونا کا اتنا بھی اثر نہیں ہے کہ آپ اتنے فاصلے سے، تھوڑا قریب آئے. ادن منی سلوات پڑے آواز میں، ذرا جا کر پوچھو. کہا مولا یہ جمجمہ ابن کرکرہ کون ہے؟ کہا کہ تمہیں یہ پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، بس جا کر پوچھ لو. کنارے پر گیا. سبحان اللہ، جب نبی کا علم اتنی منزلوں پر ہے تو نبی کے جگہ پر آنے والا بھی ایسا ہی ہوگا. کنارے پہ آ کے کہتا ہے نصیر، اے جمجمہ ابن کرکرہ، بتا دے میرے مولا آقا علی ابن ابی طالب نے مجھے بھیجا ہے، وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پانی زیادہ کہاں ہے، کم کہاں ہے. خطاب کس سے کر رہا ہے؟ پانی کی طرف دیکھ کر. اسے نہیں معلوم کہ میں خطاب کس سے کر رہا ہوں، لیکن پانی کی طرف نگاہیں ہیں. تو جیسے اس نے کہا کہ اے جمجمہ ابن کرکرہ، پانی زیادہ کہاں ہے، کم کہاں ہے، تو ایک مچھلی نے پانی سے سر کو اٹھایا. نہیں، ایسے کام ہوئے گا؟ ایک مچھلی نے پانی سے سر کو اٹھا کے کہا اے نصیر، ہم سب جمجمہ ابن مرمرہ ابن کرکرہ ہیں، تو پوچھنا کس سے چاہتا ہے؟ دیکھیں ایک نسل بڑی ہے. اس نے سوچا یہ مچھلی میرے نام کو جانتی ہے. دوڑتا ہوا گیا، کہا کہ مولا ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ ہم جمجمہ ابن کرکرہ ابن مرمرہ ہیں. امام نے کہا کہ جاؤ کہنا اے جمجمہ ابن مرمرہ ابن کرکرہ ابن زرزرہ، پانی زیادہ کہاں ہے، کم کہاں ہے. گیا دوڑتا ہوا، پھر پوچھا، کہا کہ اے جمجمہ ابن مرمرہ ابن کرکرہ ابن زرزرہ، پانی زیادہ کہاں ہے، کم کہاں ہے. اے جمجمہ ابن کرکرہ، پانی زیادہ کہاں ہے، کم کہاں ہے. تو مچھلیوں کی سردار نے سر کو اٹھا کے کہا کہ ہم سب جمجمہ ابن کرکرہ ابن مرمرہ ابن غرغرہ ابن شرشرہ ہیں، تو پوچھنا کس سے چاہتا ہے؟ میں آپ کو الجھاؤں گا نہیں، پوچھنا کس سے چاہتا ہے؟ وہ ٹینشن میں آ گیا، پھر دوڑتا ہوا گیا، کہا کہ مولا چار نسلوں کے نام بتائے. کہتی ہے کہ پوچھنا کس سے چاہتا ہے؟ پھر امام نے کہا کہ جا کر پوچھو، نام بتائے، کھلا کھلا کھلا، کئی نسلوں کے نام بتائے. لیکن جیسے نصیر کنارے پر پہنچ کر آواز دیتا ہے، پھر مچھلیوں کی سردار نے بآواز بلند کہا اے نصیر، ہم سب جمجمہ ابن کرکرہ ابن مرمرہ ابن زرزرہ ابن شرشرہ ابن سرسرہ ہیں، تو پوچھنا کس سے چاہتا ہے؟ تو پوچھنا کس سے چاہتا ہے؟ وہ ٹینشن میں آ گیا، گھبرا گیا، امیر کائنات کی خدمت میں جا کے کہتا ہے بس ایک جملہ کہا ہے مچھلیوں کی سردار نے، پورا واقعہ میں نے سمیٹ دیا، وقت نہیں رہا. وہ کہتی ہے اے نصیر، بات کیا ہے؟ کہا کہ میرے مولا یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پانی زیادہ کہاں ہے، کم کہاں ہے. تو مچھلیوں کی سردار نے کہا اے نصیر، تیری عقل پر پتھر پڑ گئے، جو تیرا آقا ہماری سات پشتوں کے ناموں کو جانتا ہے، کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ پانی کم کہاں ہے، زیادہ کہاں ہے؟
بھائی سبحان اللہ سلامت رہے آپ. پانی زیادہ کہاں ہے کم کہاں ہے؟ اب میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں تاکہ بات حل ہو جائے. امام اول فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، ہلک فیہ رجلان محب قال و مبغض قال، میرے بارے میں دو شخص ہلاک ہو جائیں گے، جس نے مجھے حد سے بڑھایا، جنہیں مجھ سے حد سے گھٹایا. جو حد سے بڑھا دے وہ نسیری، جو حد سے گھٹا دے وہ مقصر. میں کچھ کہہ رہا ہوں، جو حد سے گھٹانے کی کوشش کرے، علی وہ ذات ہے جس کو کوئی بڑھا نہیں سکتا، علی وہ ذات ہے جس کو کوئی گھٹا نہیں سکتا. نسیر پہنچا، ذہن بدلا، فکر بدلی، شعور بدلا، جانے کے بعد کہا انت ربی انت ربی انت ربی، آپ میرے خدا ہو، آپ میرے خدا ہو. امام نے کہا نسیر تیری طبیعت صحیح ہے؟ تجھے ہو کیا گیا؟ کہا کہ میری طبیعت بالکل صحیح ہے، آپ ہی میرے خدا ہو. توجہ، آپ ہی میرے خدا ہو. امام نے کہا کس بنا پر مجھے خدا مانتا ہے؟ کس بنا پر مجھے خدا مانتا ہے؟ آخری فقرہ اور مصائب کی منزل. کہا آپ مچھلیوں کے اتنی نسلوں کے نام جانتے ہیں؟ ایسا تو دنیا میں کوئی نہیں. کہا کہ بس اسی بنا پر؟ کہا کہ بے شک آپ ہی میرے خدا ہے. امام نے فرمایا کہ نہیں، جو میرا خدا ہے وہ تیرا خدا ہے، جس کو میں سجدہ کرتا ہوں، جس کو تو سجدہ کرتا ہے، وہی سب کا خدا ہے، سب کا خالق ایک ہے. لیکن نسیر مانتا ہی نہیں، نسیر مانتا ہی نہیں. کہا کہ نہیں، آپ میرے خدا. امام کی ذمہ داری ہے کہ جو راہ راست سے ہٹ جائے اسے راستے پر لگائیں. یہ اپنے مقدر کی بات ہے کہ چاہے وہ نبی ہو یا امام ہو، سب نے چاہا کہ جو ٹیڑھے تھے وہ سیدھے ہو جائیں، لیکن نہ ہو سکے. بات یہ نہیں تھی، روزے عاشورہ تو امام حسین نے کہا تھا کہ میں اپنی حجت تمام کر رہا ہوں لیکن میری زبان کا تمہارے اوپر کوئی اثر نہ ہوگا، اس لیے کہ تمہارے پیٹ حرام غذاؤں سے بھرے ہوئے ہیں. تو پتا چلا کہ سب سے بڑی طاقت اور پاور جو ہے رزق حلال میں ہے، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو. صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. رزق حلال، حلال رزق، تمام کر دیا میں نے بیان کو. کہا کہ نہیں، آپ میرے خدا ہو. امام نے اپنے چاہنے والے سے کہا کہ مصلی بچھاؤ، مولا آپ کو سلامت رکھے، مصلی بچھاؤ. مصلی بچھایا گیا، امام مصلی پر تشریف لے گئے، نماز پڑھی، سجدہ کیا، ہاتھوں کو بلند کیا، نسیر دیکھ رہا ہے. امام عمل سے بتانا چاہتے ہیں کہ میں کون ہوں، وہ کون ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، میں کون ہوں، وہ کون ہے. پوچھا اب بتا کہ تیرا خدا کون ہے؟ کہا کہ آپ ہی میرے خدا ہو، آپ ہی میرے خدا ہو. جب یہاں سے بھی بات نہ بنی، امام نے ایک مرتبہ تلوار کو نیام سے نکالا، سر کو تن سے جدا کیا، چاہنے والا تھا. چلیے امام نے پھر تن سے سر کو ملایا، زندگی مل گئی، حیات مل گئی، بتا میں کون ہوں. کہا جو قتل کرنے کے بعد حیات دے دے. نہیں بات پہنچی، جو قتل کرنے کے بعد حیات دے رہا ہے. آپ ذاکرین سے سنتے ہیں کہ پہلے شک تھا اب یقین ہو گیا. ارے شک تو تھا ہی نہیں، یقین تو تبھی سے ہو گیا جب مچھلیوں کی سردار نے سر کو اٹھا کے کہا تھا. توجہ چاہ رہا ہوں، کہا کہ آپ ہی میرے خدا ہیں. پھر قتل کیا، پھر زندگی دی، پھر قتل کیا، پھر زندگی دی. مجھے نہیں معلوم کہ کتنی مرتبہ زندگی ملی، البتہ وہ نسیر کہتا ہے کہ اتنی مرتبہ تو کسی نے ایسا عمل انجام نہیں دیا جو 70 مرتبہ موت کی آغوش میں سلا کر زندگی عطا کر دے. وہی تو خدا ہے، وہی تو خدا ہے. امام نے کہا تو اس بنا پر ہمیں خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے 70 مرتبہ تجھے زندگی دی، اس بنا پر خدا کہہ رہا ہے ارے سارا نظام کائنات ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جب چاہیں سورج کو پلٹ دیں، ہم جب چاہیں نظام کائنات کو بدل دیں، ہمارے اختیار میں سب کچھ ہے۔ اس لیے کہ رات ایک شب میں، ایک شب میں جب ہم سو گئے، جب ہم سو گئے تو رضائے پروردگار ہمیں مل گئی، نفس ادھر چلا گیا، تو ہم ہی نفس اللہ ہیں، ہم ہی ید اللہ ہیں، ہم ہی عین اللہ ہیں۔ تو بزرگان ملت امام نے فرمایا اے نسائر، اس بنا پر تو ہمیں خدا کہتا ہے کہ ہم نے تجھے قتل کرنے کے بعد زندگی دی ہے، لیکن یہ تو سمجھ لے، یہ تو سمجھ لے کہ میں نے سجدہ کسے کیا جو تیرا بھی خالق میرا بھی خالق، تیرا بھی خالق میرا بھی خالق۔ اس بنا پر تو نے مجھے خدا کہا کہ میں نے تجھے موت کی آغوش میں سلا کر زندگی دے دی، زندگی دے دی۔ یہ اقتدار، یہ پاور، یہ کنٹرول، یہ ہمارے پاس ہے، اتنا سمجھ لے، اتنا سمجھ لے۔ جس کا بندہ علی ایسا ہے، اس کا خدا کیسا ہوگا؟
اس کا بندہ کیسا ہوگا؟ اس کا خدا کیسا ہوگا؟ تو مغالطے کو نکالا ہے امیر کائنات نے کہ جب میں ایک بندہ خدا ہو کر 21 کائنات اپنے کنٹرول میں رکھتا ہوں۔ ایک کائنات تھوڑا ہی ہے جو زمینی کائنات ہیں، میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ 21 کائنات، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور وہ ساری کائنات امیر کائنات کے سامنے ہیں۔ اسی لیے آپ کو امیر کائنات کہا جاتا ہے، مولا کائنات کہا جاتا ہے۔ کس کے ماننے والے ہیں ہم؟ وہ کائنات کا امیر۔ کیا کوئی صدر مملکت ایسا ہے کہ جس کی حکومت میں لوگ بھوکے ہیں، برہنہ ہیں، پریشان حال ہیں؟ ہر دور میں ایسا ہوا ہے، لیکن ایک ہی دور ہے جو مختصر سا دور خلافت، کہ جس میں بڑے بڑے فلسفیوں نے لکھا، بڑے بڑے دانشوروں نے لکھا ہے کہ کائنات میں جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں، ایک ہی حکومت ایسی ہے کہ جو اپنے عدل پر قائم رہی۔ مولا کائنات کی حکومت میں کوئی بھوکا نہیں سویا، کوئی برہنہ نہیں ہوا، کوئی دنگ دستی میں نہ ہوا۔ اس امام کے چاہنے والے ہیں ہم، شب کے سناٹے ہیں، دن میں حضرت فاطمہ زہرا روٹیاں بناتی ہیں، کھانا تیار کرتی ہیں، اور رات کے اندھیرے میں، شب کے سناٹے میں وہ کائنات کا امیر اپنی پشت پر کھانے کو رکھ کر، ایک میسج ہے امام کا، ایک میسج ہے امام کا۔ دن میں جناب سیدہ کی محنت ہے، اور رات میں مولا کائنات دروازے پر ایک پہنچے، تو آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، دق الباب کیا، تو ایک شخص آیا ہے۔ آنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ یہ سونے کا وقت ہے، سب سو رہے ہیں، آپ کون ہیں کہ جو ہماری خبر گیری کر رہے ہیں؟ ایک فقرہ ہمارے لیے مولا کائنات کا میسج ہے۔ امام نے کہا کہ بھائی، نام پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ کھانا لے لو، تاکہ نہیں پھر بھی بتائیے کہ آپ ہیں کون۔ امام نے فرمایا بس اتنا سمجھ لے کہ ایک خدا کا بندہ ہے جو اپنے فریضے کو ادا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، ایک خدا کا بندہ جو اپنا فریضہ ادا کر رہا ہے۔ امام شب کے سناٹے میں بھی اپنے چہرے پر نقاب لگاتے تھے، تاکہ اگر کوئی گھر سے باہر آئے، اس کی نظر پڑ جائے، وہ پہچان نہ پائے، اتنی احتیاط کرتے تھے امام۔ لہذا اگر کسی کو دیا جائے تو ایسے دیا جائے کہ اسے شرمندگی کا احساس نہ ہو۔ ہم علی والے ہیں، ہم اہل بیت والے ہیں، جتنا امام فرماتے ہیں کہ جتنا خدا کی راہ میں چھپا کر دیا جائے گا خداوند عالم اس کو خود ظاہر کر دیتا ہے، اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے. آئیے ایام فاطمیہ، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کا سلسلہ پوری دنیا میں، کبھی غم ہے کبھی خوشی ہے. اب کیونکہ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، جناب فاطمہ زہرا نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑے نازوں سے پالا ہے. آپ کے بیٹے، ایک شخص امام حسین کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد سلام کر، اس نے دیکھا کہ صحن خانہ میں ایک خوبصورت بچہ جس کا چہرہ چودھری کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ میرے آقا آپ خدا سے دعا کر دیں، میرے کوئی اولاد نہیں ہے، خدا سے یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے ایک ایسا حسین و جمیل بیٹا عطا کر دے. حسین رونے لگے. ایک تصور ہے، حسین رونے لگے، آقا کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا کہ نہیں، لیکن بھائی ایسا ہے، کبھی ایسے حسین و جمیل بیٹے کے لیے مجھ سے دعا مت کرانا. کہا کہ مولا کیوں؟ کہا کہ نہیں بس دعا مت کرانا. کہا کہ مولا بتائیے. امام نے فرمایا اللہ آپ کے جوانوں کو، آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. امام نے کہا کہ بھائی یہ بتلا دے کہ اگر خدا تجھے اتنا حسین و جمیل بیٹا دے اور اس کے پیر میں کانٹا لگ جائے تو کیا تو برداشت کر پائے گا؟ سینے پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ مولا میری آنکھ میں کانٹا لگ جائے یہ برداشت کر لوں گا، لیکن پاؤں میں کانٹے لگ جائیں یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. حسین نے کہا بھائی میں تجھے یہ تو کہہ رہا ہوں، جاننا چاہتا ہے یہ جو بچہ صحن میں کھیل رہا ہے ایک وقت وہ بھی آئے گا، اس کے سینے سے میں برچھی کا پھل نکالوں گا. بس آپ کی صدائی گریہ بلند ہو گئی، یہی مال مجلس ہے. ایام ایسا گزرے ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ وہی ملتیں زندہ ہیں جو روتی ہیں. اتنا سنا، بس اتنا سنا وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا. میں کہوں گا اے سننے والے تو نے تو سنا ہے، لاکھوں سلام اس مظلوم حسین پر، لاکھوں سلام اس مظلومہ سیدہ بطول کے لال پر کہ جس نے اپنے ہاتھ سے سینہ اکبر میں ہاتھ ڈال کر برچھی کا پھل نکالا. دیکھیے امام اول فرماتے ہیں کہ انسان کو غم ضعیف کر دیتے ہیں، انسان کو غم ضعیف کر دیتے ہیں. حضرت زینب جب چلی ہے مدینے سے، ہاتھ میں عصا نہیں تھا، کمر خمیدہ نہیں تھی، لیکن جب مدینے میں لوٹ کر آئی، بال سفید ہو چکے تھے، بینائی کمزور ہو چکی تھی اور ہاتھ میں عصا آ چکا تھا. مولا آپ کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، بس دو اشک عزا سیدہ بطول کے رومال میں پہنچ جائیں، یہی مجلس کی کامیابی کی ضمانت ہے. اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی اللہ. امام رضا فرماتے ہیں کہ جب مصائب کربلا سنا کرو اور روتے روتے تمہاری آنکھیں خشک ہو جائیں تو بلند آوازوں سے گریہ کیا کرو، اس لیے کہ میری جدہ ماجدہ کو بلند آوازوں سے بڑا سکون ملتا ہے. کیوں ملتا ہے؟ اس لیے کہ جب میری جدہ ماجدہ، جب سکینہ کے تماشے لگ رہے تھے اور سکینہ رونا چاہتی تھی تو مار کر خاموش کیا جاتا تھا. مجلس تمام ہو رہی ہے، عزاداروں آپ نے گریہ فرمایا ہے، امام رضا فرماتے ہیں کہ جب رویا کرو, جب رویا کرو اور تمہارے رخساروں پر اشک آ جائیں تو رومال سے صاف نہ کیا کرو بلکہ ان اشکوں کو اپنے چہروں پر پھیرا کرو, اپنے بالوں پہ پھیرا کرو, اپنے جسم پر جہاں تک ممکن ہو سکے پھیرا کرو. یہ مسئلہ ایک امام جانتے ہیں کہ انہوں نے حکم کیوں دیا ہے. کیا عظمت ہے ان اشکوں کی, کیا عظمت ہے ان اشکوں کی, میں بتانا چاہتا ہوں کیا عظمت ہے مجلس کی. امام زین العابدین نے محرم کا چاند دیکھا ایک بلندی پر جا کر. اس سال آپ نے دیکھا کہ جو جذبات تھے دلوں کے اندر وہ پورے نہ ہو سکے. انشاءاللہ دعا کرتے ہیں وہ وقت بھی آئے گا کہ پھر اسی طریقے سے محرم منایا جائے گا. یا فاطمہ زہرا, ہم حق گریا تو ادا نہیں کر سکتے ہیں لیکن کچھ اشکوں کے نذرانے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول فرما لیجئے گا. یا فاطمہ زہرا, یہ آپ کی شہادتوں کے دنوں کے آغاز چل رہے ہیں. یا فاطمہ زہرا, ہمارے پرسے کو قبول فرما لیں. چند جملے آپ کی خدمت پہنچانا چاہتا ہوں. میری گزارش یہی رہتی ہے کہ فضائل میں تھکاوٹ محسوس ہو تو کوئی شکوہ نہیں ہے, لیکن اہل عزا کبھی مسائل میں تھکاوٹ محسوس نہ کرنا, اس لیے کہ معلوم نہیں کس کے پہلو میں سیدہ بطول, کس کے پہلو میں حضرت زینب. امام زین العابدین نے بلندی پر جا کر محرم کا چاند دیکھا, مدینے کا رخ کربلا کا رخ کر کے کہا, قد قتل ابی الشان, ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا. دو جملے آزادار و مجلس تمام ہے. آپ نے گریہ فرمایا ہے, سیدہ بطول پرسا قبول فرمائے, ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا. اور یہ کہنے کے بعد آپ نے اس سال اپنے گھروں میں مجلسیں برپا کی ہیں, ماؤں بہنوں نے مجلسیں برپا کی ہیں, کتنا ماتم ہوا ہے. یہ جناب سیدہ کی عطا ہے. آپ دعائے حضرت فاطمہ زہرا ہیں. اجرکم الزہرا, مجلس کی عظمت کو پہچانے. اگر کوئی فرش عزا بچھاتا ہے اس کی ڈیوٹی ہے, کوئی تبرک تقسیم کر رہا ہے اس کی جناب سیدہ کی طرف سے ڈیوٹی ہے, اس کی نوکری ہے. ہم سب نوکر ہیں عزاداری میں. آئیے مجلس کی عظمت کو ہمیں پہچاننا چاہیے, فرش عزا کی عظمت کو پہچاننا چاہیے. بس تمام ہو گئی مجلس. امام زین العابدین نے بلندی پر جا کر چاند دیکھا, ہلال. گھر میں آئے اور آنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے فرش عزا بچھایا, فرش عزا بچھایا, ایک پردہ ڈالا کیونکہ خواتین بھی آئیں گی, ایک طرف مرد ایک طرف عورتیں. لیکن اس کے بعد کی منزل تو اور آگے میں بتا دوں. امام زین العابدین ایک مدینے کی گلی میں پہنچے, ایک دروازے پر پہنچ کر دق الباب کیا. اب میں نہیں کہوں گا کہ آپ گریہ کیسے کریں, آپ جانے سیدہ بطول جانے. دق الباب کرنے کے بعد آنے والے نے دروازہ کھولا, کہتا ہے کہ مولا آپ نے زحمت کی آنے کی, کسی غلام کو بھیج دیتے کیا بات ہے, میں حاضر ہو جاتا. امام زین العابدین نے ایک آہ سرد کھینچ کر کہا, اے بھائی تجھے معلوم نہیں محرم کا چاند نمودار ہو چکا, میرے گھر میں عشرا برپا ہے. عزادارو, ہم اپنے گھروں میں عشرے کرتے ہیں, خمسے کرتے ہیں, یہ کوئی رسم نہیں ہے بلکہ چوتھے امام سے لے کر گیارہویں امام تک ہر امام نے عشرہ برپا کیا ہے, یہ سنت معصومین ہے. اے بھائی میرے گھر میں عشرہ برپا ہے, مجلس عزا کا آغاز ہوگا, تم مجلس میں ضرور آنا. تھکے گانے عزاداروں, دو منٹ کی بات ہے. مجلس میں ضرور آنا. دوسرے دروازے پر گئے، تیسرے دروازے پر گئے، تمام چاہنے والوں کو باخبر کرنے کے بعد امام زین العابدین، امام سجاد بیت الشرف میں آئے، اور آنے کے بعد ایک منظر آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. امام سجاد جو 40 برس تک اپنے بابا کو یاد کر کے روتا تھا، جب بھی سامنے پانی آتا تھا، ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا، اللہ اکبر. امام زین العابدین نے اپنے گوش پر ایک مشک پانی سے بھری ہوئی ڈالی. جب کوئی عزادار مجلس میں شرکت کے لیے آتا تھا، امام روک کر کہتے تھے، اے بھائی ایک لمحے کے لیے ٹھہر جا، ایک لمحے کے لیے ٹھہر جا. امام کوزے میں پانی ڈالتے تھے اور ڈالنے کے بعد اس کے سامنے پیش کر کے کہتے تھے، اے عزادار یہ ٹھنڈا پانی پی لے. اے عزادار اس تبرک کو قبول کر لے. بزادار کو پانی پلا کے ڈاتے تھے، مرثیہ پڑھتے جاتے تھے، ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا، ہائے میرا بابا پیاسا شہید کیا گیا. اب فقرہ سنے عزادارو، عظمت مجلس کیا ہے. جب تمام عزادار فرش عزا پہ آئے ہیں، فرش عزا پہ آئے ہیں، تو اب ذاکری کون کرے گا، مصائب کون پڑھے گا؟ وہی تو ذاکری کرے گا. آج وہی مصائب پڑھے گا جس نے اپنی آنکھوں سے گلو اکبر کو چھدا ہوا دیکھا، جس نے اپنی آنکھوں سے سینہ اکبر کو زخمی دیکھا، جس نے اپنی آنکھوں سے قیام جلتے ہوئے دیکھے، جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن سکینہ کو لاشا اٹھا کر حکمر الزہرا، آج وہی ذاکر ہے. امام سجاد منبر پہ تشریف لے گئے، اور لے جانے کے بعد امام نے مرثیہ پڑھا. عزاداروں ایک جملہ سید امام سجاد نے کہا، جتنی مرتبہ میرے بابا کے جسم پر پشت گردن پر شمر کا کند خنجر چلتا تھا، میرے بابا کا جسم کانپ جاتا تھا. عزاداروں میں شور گریہ بلند ہوا. راوی کہتا ہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہ رونے کی آواز آسمانوں کے پردوں سے ٹکرا رہی ہو. اللہ اکبر. سنی عزادارو، ایک فقرہ امام سجاد نے دیکھا کہ ایک عزادار گھٹنوں میں سر کو ڈال کر رو رہا تھا، گھٹنوں میں سر کو ڈال کر رو رہا تھا. امام نے مصائب کو رو کر کہا، اے بھائی اپنے بابا کی مصیبتیں بیان کرتا ہوں، تو روتا کیوں نہیں، تو گریا کیوں نہیں کرتا؟ عزادار نے سر کو اٹھا کے کہا، مولا آپ دیکھیں شمار ہے. امام نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اے بھائی تو نے رونے کیا، ارے ایسے گریا کر جیسے میری جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا بلند آوازوں سے روتی ہے، ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین. یہ جملہ کہا، غشی تاری ہو گئی. امام سجاد جب غشی سے افاقہ ہوا، زبان پر یہی آواز تھی، مرثیہ تھا، ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا. عزاداروں میں کہرام برپا تھا، سرو سینہ پیٹ رہے تھے، گویا رونے کی آواز آسمانوں کے پردوں سے ٹکرا رہی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون، رزن بقضائه و تسلیم لامره، و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ ان اشکوں کو قبول فرما، رومال حضرت فاطمہ زہرا میں جگہ عطا فرما. پروردگار ہمارے اعمال کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، اس ذکر کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم کربلا کے. ہم جہاں بھی رہیں حسینی بن کر رہیں، ہم جہاں بھی رہیں محمدی بن کر رہیں. اے میرے معبود، تجھے واسطہ محمد والے کا، جتنے بھی یہاں پر حاضرین ہیں سب کی تمام کرنے خواجات پوری ہوں. پروردگار جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا ہو جائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما, جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما, جو برسری روزگار ہیں ان کے روزگار میں اضافہ فرما. پروردگار ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق و محبت و اخوت ہمیشہ قائم رکھ. پروردگار ہمیں ان تمام بیماریوں سے دور رکھنا جن سے ایمان ختم ہو جاتا ہے. یا اللہ ہم سب کو بغض و حسد, نفاق, تکبر, غرور, ریاکاری, ان تمام بیماریوں سے دور رکھنا. بار الہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ چراغ مودت اہل بیت روشن رہیں, تاکہ جب روز محشر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو سرخ رو ہو کر حاضر ہوں. امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار اور خدام میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین, ماتم حسین.